ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفری نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. مجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. خیرت کی شمع افروزی، جنوں کی چار فرمائی. زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. ضمیر اس در سے گر نسب نہ رکھے لوح پیشانی، تو کشکول گدائی ہے کہ درویشی کے سلطانی. میرے واجب الاحترام، قابل قدر احترام بھائی کرام، فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے غیور جوانوں اور دوستوں، اور اس پیغمبر انقلاب تاریخ صاحب کانفرنس کے سنی بھائیوں، سپاہ صحابہ کے کارکنوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج شہید قائد مولانا حق نواز شہید کی تمنا کو اللہ نے پورا کر دیا، اور دھوبی گھاٹ کے اس عظیم پنڈال میں سپاہ صحابہ تاریخی جلسہ منعقد کر رہی ہے. اس جلسہ کے انعقاد سے ہمارے مخالفین کی نیندیں تو کافی دنوں سے اڑی ہوئی تھی، لیکن اس کا عملی مظاہرہ آج انہیں فائرنگ کر کے کیا ہے. ہم یہ بات نہیں مانتے کہ یہ فائرنگ یہاں شیعہ کر رہا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ فائرنگ وہاں کی انتظامیہ کروا رہے. کہتے ہیں کہ تم نے شیعہ کو کافر کہا اس لیے فائرنگ ہو گئی. شیعہ کو کافر تو تمہارے بابا نواز شریف صاحب کی موجودگی میں بھی کہا گیا، انہوں نے فائرنگ کیوں نہیں کی؟ میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں بھی جنرل ضیاء صاحب کی برسی کے موقع پر فائرنگ ہوئی، تو وہاں تو نعرہ لگا تھا، وہاں بھی فائرنگ ہوئی، تو نعرہ تو لگ رہا اور نعرہ یہاں نہیں رہا. اور نعرہ جو ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس نعرے پر ہم نے جان دی ہے اور جان دے رہے ہیں. اس نعرے سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے اور خوش دلی سے اس کو اب قبول کرو، اسی میں بہتری ہے. میرے بھائیوں، میں اپنی تقریر میں سپاہ صحابہ کی موجودہ پالیسی اور شیعہ کے ساتھ مسلمانوں کا بنیادی اختلاف اور ہمارا شیعہ کے بارے میں موقف کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ اپنی تقریر میں گفتگو کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رسول کا ذکر کروں، اپنے پیغمبر کی بات کروں، اپنے نبی کی بات کروں، جس کے بارے میں ماہر القادری کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمائے داوود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بتھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ کا رستہ تھا. وہ آئے جن کو حق نے گور کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. یہ پیغمبر انقلاب کانفرنس ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا میں اللہ کے بعد سب سے مقدس ہستی، محمد رسول اللہ کی ہستی ہے. آپ کا اس پر ایمان ہے یا نہیں؟ ہے ایمان؟ آپ حضرات اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بلند ہستی محمد رسول اللہ کی ہے؟ اس پر آپ کا ایمان؟ جن کا ایمان اگر ہاتھ کھڑا کریں. بلند اونچا ہاتھ، اونچا ہاتھ. اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام محمد رسول اللہ کا ہے. اور تھوڑی سی توجہ میری بات کی طرف کریں، انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سپاہ صحابہ جو حقیقت میں اللہ کے رسول کے عشق کا دعویٰ کرے، اس کا اصل وقف کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو سپاہ صحابہ میں کہتا ہوں، تو سپاہ صحابہ کیا چیز ہے؟ صحابہ کی سپاہی ہے. اور ایک آدمی کہتا ہے کہ تم صحابہ کے سپاہی ہو اور ہم کملی وال کے سپاہی ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ صحابہ کا سپاہی ہونا یہ کملی والے کے سپاہی ہونے پر زیادہ بڑی دلیل ہے. کہ ایک شخص کسی پیر سے کہتا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ میں تو تیرے غلاموں کا بھی غلام ہوں. ایک آدمی کہتا ہے کہ اے پیر صاحب میں تیرا نوکر ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میں تو تیرے نوکروں کا بھی نوکر ہوں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کملی والے کا غلام ہوں، اور میں کہتا ہوں میں تو کملی والے کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. یہی ہے معنی سپاہ صحابہ. اور سپاہ صحابہ کے ساتھ نہ لڑو، اس لیے کہ یہ جماعت سپاہیوں کی ہے، لیڈروں کی نہیں ہے، قائدین کی نہیں ہے، یہ تو سپاہیوں کی جماعت ہے. اور جو سپاہی ہوتا ہے وہ دربان ہوتا ہے، وہ چوکیدار ہوتا ہے، وہ نوکر ہوتا ہے، وہ پہرے دار ہوتا ہے، اور پہرا دیتا ہوا وہ مارا بھی جا سکتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور پرواہ اس کو ہے جو قائد ہے، جو لیڈر ہے. ایئر کنڈیشن کوٹھیوں میں بیٹھ کر جو لیڈری چمکاتا ہے اس کو خطرہ ہونا چاہیے. مجھے کیا خطرہ؟ میں تو سپاہی ہوں، اور سپاہی جس کا میں ہوں، میں اس محل کی فصیح پہ کھڑا ہوں، میں اس محل کے دروازے پہ کھڑا ہوں، میں اس محل کی چوکٹ پہ کھڑا ہوں. اور مجھے اس محل کی چوکٹ پہ جس نے کھڑا کیا ہے وہ حق نواز جنگوی تھا. اس نے ایک فوج تیار کی تھی، اس نے کہا تھا یہ صحابہ کا محل ہے، اس محل کی چوکیداری تو کرنی ہے، اس محل کے لیے میں نے فوج بنائی ہے. وہ فوجیوں سپاہیوں آؤ دیکھو، ایک پاکستان کا فوجی ہے، آصف نواب کا متحد ہے، آصف نواب کا فوجی ہے، ایک آئی جی پنجاب کا فوجی ہے، اس کا سپاہی ہے، ایک کسی علاقے کا سپاہی ہے، ایک بینک کا سپاہی ہے، ایک فوج کا سپاہی ہے، ایک جناب حکومت کا سپاہی ہے. لیکن آؤ، میں کسی حکومت کا سپاہی نہیں ہوں، میں تو گنبد خضرا کا سپاہی ہوں. دیکھو تو صحیح. اور جو سپاہی ہوتا ہے اس کے لیے جان دینا کوئی بڑی بات نہیں، اس کی ڈیوٹی ہے جان دینا، اس کی ڈیوٹی ہے مار کھانا، اس کی ڈیوٹی ہے پہرا دینا، اس کی ڈیوٹی ہے غلامی کرنا، اس کی ڈیوٹی ہے نوکری کرنا، اس کی ڈیوٹی ہے چاکری کرنا. اور جو چوکیدار ہوتا ہے اس کا اور کوئی دشمن نہیں ہوتا سوائے چور کے، سوائے ڈاکو کے. چور کو خطرہ ہے کہ یہ پہرے دار ہے، مجھے اندر نہیں جانے دے گا. چور کو خطرہ ہے، ڈاکو کو خطرہ ہے کہ یہ تو پہرے دار ہے، مجھے شگاف نہیں لگنے دے گا. لیکن یاد رکھو چوروں، یہ بہت بڑے پہرے دار ہیں، ان پہرے داروں نے تمہاری کھوج بڑی لگا رکھی.
یہ فوج کس کی؟ یہ فوج کس کی؟ یہ فوج کس کی؟ یہ فوج کس کی؟ کبھی تیرا خون چھا، کبھی تیرا خون چھا.
ہمارا ابھی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ان سپاہیوں کو میں یہ کہوں کہ ان چوروں سے براہ راست لڑو. نہیں، چور حملہ آور ہوگا، ہم لڑائی کریں گے. چور شگاف لگانا چاہے گا، ہم جنگ کریں گے. چور سنگ لائے گا، میں جنگ کروں گا. اور اس چور کو پتا ہونا چاہیے کہ چوروں، او چوروں، او ڈاکوؤں، تمہیں نہیں پتا سپاہی صحابہ نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. چھوڑے چھوڑے. اور میرے دشمن کو میں فیصل آباد کی انتظامیہ سے کہنا چاہتا ہوں، فیصل آباد کی انتظامیہ کے لوگوں اور شیعوں، اگر تم نے اب فیصل کی تو پھر میں ضمانت نہیں دوں گا کہ اس امام بارے سے کوئی شخص زندہ بچ کے جائے گا. یاد رکھو، میں نے تمہیں اگر تمہارے ساتھ اختلاف کیا ہے تو کیا ہے، کل کا تم بھی اس کا جواب دے دینا۔ تم نے بھی ہمیں بہت تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن میں تمہیں تنقید کا نشانہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، محمد کے صحابہ کی وجہ سے بناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انتظامیہ کے لوگوں، تمہارے کہنے پر ہم نے پورے شہر میں، پورے جلسے میں اسلحہ نہیں رہا، اسلحہ نہیں، اسلحہ لہرایا، تمہارے ساتھ لڑا تھا، اور جلسہ اجازت لے کر کیا ہے، بغیر اجازت کے نہیں، اجازت لے کر جلسہ کیا، اور تمہارے کہنے پر اسلحہ نہیں لہرایا۔ اور اس کے بعد جناب، اگر ہمارا مخالف اپنے عبادت گھر پر بیٹھ کر میرے جلسے پہ سیرنگ کرے، کب تک صبر ہوگا، کب تک خاموشی ہوگی؟ فیصل آباد کے شیعوں، جنگ نہ بناؤ، تہاڈے سو سو مربیا دے جگیردار کھڈا چوار دیتے ہیں۔ واڑے کے نہیں واڑے، گل کر سچ، بڑے کے نہیں بڑے، اور بڑے بڑے نواب ٹبکیاں ماریاں کے نہیں ماریاں، ہاں بس کسی تے باغ دی اڑی کوئی نہیں۔ میرا جلسہ آج یہاں روکو گے تو اس شہر میں کوئی مجلس نہیں ہونے دوں گا، یہ یاد رکھو۔ حوصلہ کرو، میری تنقید سننے کا حوصلہ رکھو، میری تقریر سننے کا حوصلہ رکھو۔ میں جو تقریر کروں گا اپنے نبی کی سیرت بھی بیان کروں گا، تمہارے نقاب سے پردہ بھی ہٹاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہٹانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرا حق ہے نہیں ہے، تمہیں اختلاف ہے میری تقریر سے تو تم بھی کل کو جواب دے دینا، تم بھی جلسہ کر لینا، تم بھی مجلس پر دینا، تم بھی جلسہ کرنا۔ تم فیرنگ کرتے ہو میری تقریر پہ، تمہارے پاس اگر کرائے کے کھلونے ہیں تو میرے پاس کرائے کے نہیں ہیں، یہ یاد رکھو۔ ہمارے پاس کرائے کے کھلونے، اور تمہیں اس کا پتہ ہے، تمہیں اس کا، اور فیصل آباد کی انتظامیہ کو بھی پتہ ہے۔ ٹھہرو، یہ کوئی نہیں پادری کہ جلسے سے ایک آدمی نہتا واپس آ رہا تھا، اری یوسف، اسے بے دردی سے چھپ کر مار دیا، چھپ کر۔ مولانا اعظم طارق نے فرمایا، بڑی خوبصورت بات کہی، کہ آج دلال کی بات ہے، اگر گولی کی بات ہے تو اس کے لیے بھی آ جاؤ، بات تو کرو کہ ہم رہنا چاہتے ہیں، یہ بیلوں رکا دیتا۔ جی تو لڑائی گولی بھی کرنا چاہنا تو میرے نال موقع کر سوتا، لیا اپنے وڈیریاں نو، لیا تے صحیح مکلا کہ میں گولی نہ لڑنا، تو گولی نہ لڑا، تو بمبا لڑنا، تو بمب نہ لڑا، تو دشکے نہ لڑنا، دشکے نہ، تو توپا نہ لڑنا، توپا نہ، اور میری جماعت سے پیشاب کرے تے تو نہ لڑنا۔ کیا طوفان بدتمیزی ہے! مولانا رفیق جامی تمہارے پڑوس میں ہے، یہ میری جماعت کا جرنیل ہے، فیصل آباد کا جرنیل ہے، ہاتھ بڑھاؤ گے ہاتھ توڑ دیں گے، پاؤں بڑھاؤ گے پاؤں توڑ دیں گے۔ شیعوں، میں کلمہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج تک میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے تم سے گولی جنگ لڑنی ہے۔ جو کچھ ہوا وہ میرے کہنے کے بغیر ہوا، جو کچھ ہوا میری پالیسی کے بغیر ہوا، مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی عسکری قوت بناؤں اور تمہارا پیٹ ختم کروں۔ میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، کہو میرے نبی کا، اگر ذوق تازہ ہے تو اپنے نبی کی بات کرتا ہوں، نبی کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں ہے، بلند آپ کو ہے ذکر، نبی کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر ہے؟ اسی لیے ظفر علی خان کہتا ہے، اسی لیے ظہر علی خان کہتا ہے دیار یثرب میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں, نبی کے روزے پہ جا کے کہتا ہے کہ دیار یثرب میں گھومتا ہوں نبی کی دہلیز چومتا ہوں, شراب عشق پی کر میں جھومتا ہوں رہے سلامت پلانے والا. اسی لیے میرے پیر و مرشد سید حسین احمد مدنی کہتے ہیں ہزاروں مارچ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا, جو بس چلتا تو مر کر نہ تجھ سے میں جدا ہوتا. میرے بھائیوں میرے پیغمبر کی شان اعلیٰ ہے, کہے میرے نبی کی شان میں آپ کو پیغمبر کی سیرت کا ایک نیا پہلو دینا چاہتا ہوں, ایک نئی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. توجہ ہے, یہ بات اصولی ہے کہ میرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے, میرے نبی کا مقام سب سے. یہ بات آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا مقام سب سے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے کہ نبی کا مقام اعلیٰ ہے, نبی کے کپڑے کا مقام اعلیٰ نہیں ہے, نبی کی چادر کا مقام اعلیٰ نہیں ہے, نبی کے نالن کا مقام اعلیٰ نہیں ہے, نبی کی ٹوپی کا مقام اعلیٰ نہیں ہے, پیغمبر کے لباس کا مقام اعلیٰ نہیں ہے, نبی کے مدینے کا مقام اعلیٰ نہیں ہے, نبی کے پسینے کا مقام اعلیٰ نہیں ہے. میرے بھائیو جب نبی کا مقام اعلیٰ ہے تو اس نبی کی وجہ سے جس شہر میں نبی آیا وہ شہر سب سے اعلیٰ, جس گلی میں آیا وہ گلی سب سے اعلیٰ, جس رات کو آیا وہ رات سب سے اعلیٰ, اور جس گود میں آیا وہ گود سب سے اعلیٰ, جس شہر میں آیا وہ شہر سب سے اعلیٰ, جس سال میں آیا وہ سال سب سے اعلیٰ, اور جس رات کو آیا وہ رات سب سے اعلیٰ, جس خاندان میں آیا وہ خاندان سب سے اعلیٰ, جس والد کے گھر میں آیا وہ والد سب سے اعلیٰ. اور میرے بھائیوں میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرے محمد نے جس پتھر پہ قدم رکھا وہ پتھر سب سے اعلیٰ, جس سواری پہ نبی کا وجود آیا وہ سواری سب سے اعلیٰ, جس شہر میں نبی آیا وہ شہر سب سے اعلیٰ. مجھے کہنے دو کہ اگر محمد مصطفیٰ کو دنیا سے رخصت ہوئے 14 صدیاں بیت گئیں, حاجی حج کرنے جاتا ہے, حج کر کے واپس آیا, کہتا ہے یہ مدینے کی کھجور آیا ہوں, مدینے کی کھجور میں برکت کیوں ہے کہ محمد مصطفیٰ کے شہر سے کھجور آئی ہے, نبی کے شہر سے جو کھجور آئے اس میں برکت آ سکتی ہے, نبی کے شہر سے رومال آیا ہے اس میں برکت ہے, نبی کے شہر سے کپڑا آیا ہے اس میں برکت ہے, مکہ دینہ مکہ سے پانی آیا ہے اس میں برکت ہے, مکہ سے خاکے مدینہ سے خاکے شفا آئی ہے اس میں برکت ہے. اور مسلمانوں اس محمد کے مدینے میں برکت ہے, ہواؤں میں برکت ہے, کپڑوں میں برکت ہے, پسینے میں برکت ہے, خاکے شفا میں برکت ہے, کھجوروں میں برکت مانتا ہے, اور جو نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے اس میں برکت نہیں مانتا. میرے نبی کا مقام توجہ, میرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے, میرے نبی کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ نے قرآن میں میرے نبی کا بار بار ذکر کیا ہے. توجہ کر, میرے نبی کا مقام اتنا اونچا ہے آسمانوں سے کتابیں 4 اتری. کتنی کتابیں اتری؟ 4 کتابیں اتری. ان کتابوں کے اترنے کو دیکھو, ان کتابوں کے آنے کو دیکھو. تورات موسیٰ پہ اترنے لگی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تو پہاڑ پہ جاؤ وہاں تمہیں کتاب ملے گی, 40 دن کا چلہ کرو وہاں تمہیں کتاب ملے گی. انجیل کا وقت آیا, عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اس سے فرمایا عبادت خانے میں بیٹھ آؤ وہاں تمہیں کتاب ملے گی. داؤد علیہ السلام پر زبور اتارنے کا وقت آیا, ان سے کہا اپنے معبد میں بیٹھ جاؤ وہاں تمہیں کتاب ملے گی. یعنی کتاب کے لیے نبیوں کو پابند کر دیا گیا کہ فلاں فلاں جگہ پر تم چلے جاؤ تمہیں کتاب ملے گی. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو میرے مصطفیٰ کو کہیں پابند نہیں کیا گیا. میرا نبی مکے میں تھا قرآن کو مکے میں بھیج دیا, میرا نبی مدینے میں تھا قرآن کو مدینے میں بھیج دیا, میرا نبی پہاڑ پہ تھا قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا, میرا نبی بازار میں تھا قرآن کو بازار میں بھیجا, میرا نبی غار میں تھا قرآن کو غار میں بھیج دیا, حتیٰ کہ میرا نبی بدر قرآن بدر میں, میرا نبی احد میں قرآن احد میں, میرا نبی خندق میں قرآن خندق میں, میرا نبی تبوک میں قرآن تبوک میں, حتیٰ کہ میرا پیغمبر عائشہ کے بستر پہ قرآن بھی عائشہ کے بستر پہ.
سیدہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ امی عائشہ.
میرے بھائیوں میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے. کون ہے نبی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نبی تو سب سے اعلیٰ ہے. توجہ کیجئے, میرا نبی تو سب سے اعلیٰ ہے, اور میرے پہ اور بھی دنیا میں چادریں بڑی ہیں, لیکن چادر کا ذکر قرآن میں کیوں آیا جو نبی کے جسم پر آئی؟ اس چادر کا ذکر قرآن میں آیا جو نبی کے جسم پر آئی, اس کمبل کا ذکر قرآن میں آیا جو پیغمبر کے جسم پہ آیا, کیونکہ نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے. کہو نبی کا مقام. توجہ ہے آپ کی, ہے توجہ آپ کی. جب نبی دنیا میں نہیں آئے تھے دنیا کی حد کیا تھی؟ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، حالاتوں کی خرت سکرات کی مانش کی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا، کہ دنیا کے افق پر دفعتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحابہ رحم بندہ رحمت للعالمین آیا، میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، کہو میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے۔ اور اقبال سہیل نے کتنی خوبصورت بات کہی، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نہ احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں، جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر امم نہ ہوتا، نہ روح عکس نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ آؤ شاعر مشرق علامہ اقبال کے دروازے پہ آؤ، اقبال اسی فلسفے کو بیان کرتا ہے، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں غنچے بھی پریشاں ہوتے، رخت دوش میں سب دست و غریبہ ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم تحید کے ناروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیابہ ہوتے، حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پہ پہنچے۔
سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی،
میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، کہو میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، اور دوبارہ پلے بھی پہلے کے کوئی نہیں، میرے نبی کا مقام
اعلیٰ ہے،
میرے پیغمبر کا مقام
اعلیٰ
ہے، مولانا محمد قاسم نانوتوی سب کو رحمۃ اللہ علیہ، دار العلوم دیوبند کا بانی ہے، ایشیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا بانی ہے، اس کے سامنے ایک عیسائی نے آ کر سوال کیا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے نبی محمد رسول اللہ نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ مولانا نانوتوی نے فرمایا ایک آدمی مر جاتا ہے اسے زندہ کرنا اتنا بڑا کمال نہیں، وہ انسان تو ہوتا ہے صرف روح نکل گئی، تمہارے پیغمبر نے انسان جو فوت ہو گیا اس کو زندہ کیا، ہمارے نبی کو دیکھو جس نے درختوں کو زندہ کر دیا، پتھروں سے کلمہ پڑھا دی۔ اس نے کہا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو قرآن نے کہا وہ ام صدیقہ، کہ عیسیٰ کی ماں مریم پاک دامن تھی، پاک دامن قرآن نے کہا، یعنی ماں مریم عیسیٰ کی والدہ اور قرآن کہتا ہے پاک دامن ہے، ام صدیقہ کہ پاک دامن ہے، ہمارے پیغمبر عیسیٰ کی والدہ مریم کو قرآن نے پاک دامن کہا، اور تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام کی والدہ آمنہ کو تو قرآن نے پاک دامن نہیں کہا۔ مولانا قاسم نانوتوی نے اس کے رسول کے لہجے میں ڈوب کر کہا کہ وہ اگلو تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم پہ لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، اس لیے اس شک کو ہمارے قرآن نے دور کیا، ہمارے نبی کی ماں پہ کسی کو شک ہی نہیں پڑا۔ میرے بھائی میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، کہو میرے نبی کا مقام
اعلیٰ ہے،
میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اور جس شخص کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا یہ عقیدہ ہے۔ میں اگلی بات کرتا ہوں کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا مقام اعلیٰ، پیغمبر کی چادر اعلیٰ، نبی کا کپڑا اعلیٰ، یہ نہیں ہو سکتا تو یہ وہ یہ کہے کہ پیغمبر کا ابو بکر اعلیٰ نہیں، نبی کا عمر اعلیٰ نہیں، نبی کا عثمان اعلیٰ نہیں، نبی کا علی اعلیٰ نہیں، نبی کے صحابہ اعلیٰ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر تو اعلیٰ ہے لیکن ساتھ سویا ہوا ہے وہ کافر ہو گیا ہے، جو ساتھ سویا ہوا ہے وہ مناس ہو گیا ہے، جو جس کو بیٹی دی ہے وہ نعوذ باللہ بدکماش ہو گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس نے دعویٰ کیا کہ میرا نبی اعلیٰ ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ جب نبی اعلیٰ ہے تو نبی علیہ السلام کے پتھر، جس پتھر پہ نبی کے قدم آئے وہ پتھر بھی اعلیٰ ہے، نبی کا شہر بھی اعلیٰ ہے، اور میرے پیغمبر کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ قرآن نے میرے نبی کے پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا، قرآن نے وضحا کہہ دیا، نبی کی زلفوں کا ذکر آیا، قرآن نے واللیل کہہ دیا، پیغمبر کے زمانے کا ذکر آیا، قرآن نے والعصر کہہ دیا، نبی کے شہر کا ذکر آیا، قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہہ دیا، لا اقسم بھاد البلد کہہ دیا، پیغمبر کے اخلاق کا ذکر آیا، قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا، نبی کی رحمت کا ذکر آیا، قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہہ دیا، اور پیغمبر کے ہونٹوں کا ذکر آیا، قرآن نے تحرک بھی لسانک لتعدل بھی کہہ دیا، اور پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا، قرآن نے اعضاک البصر وما طغى کہہ دیا، نبی کے صحابی کا ذکر آیا، قرآن نے اولئک المفلحون کہہ دیا، اولئک الفائزون کہہ دیا، اولئک الراشدون کہہ دیا، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان کہہ دیا، اور پیغمبر کی صفتوں کا ذکر آیا، قرآن نے انا ارسلناک کا شاہدن کہہ دیا، مبشرا کہہ دیا، نذیرا کہہ دیا، داعیا الی اللہ کہہ دیا، باذنہ و سراجا منیرا کہہ دیا۔ میرے نبی کا مقام آپ توجہ ہے اور بولو تو صحیح ہے، توجہ میرے نبی کا مقام
اعلیٰ
ہے، اب آئیے، میرے نبی کا جب مقام اعلیٰ ہے، میرے نبی کے لیے اللہ نے کائنات کا انتخاب کیا ہے کہ جب یہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے تو اسے وہاں بھیجا جائے جو جگہ سب سے اعلیٰ ہے. دنیا میں جگہ دو تھی، ایک عرب تھا ایک عجم تھا. عرب میں نبی کو بھیجنے کا فیصلہ ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ عجم کا معنی گونگا ہے، عرب کا معنی فصیح و بلیغ ہے. میرا نبی چونکہ فصیح و بلیغ تھا، اس کے لیے جگہ وہ منتخب کی گئی پہلے سے فصیح و بلیغ تھی. میری بات پہ غور کریں، ہے توجہ. میں سیرت کا ایک نیا پہلو لانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے ساتھ نسبت جس چیز کی ہو گئی وہ چیز آ ہے، خواہ وہ جگہ ہے، خواہ وہ کپڑا ہے، خواہ وہ پتھر ہے، خواہ وہ سواری ہے، خواہ وہ اولاد ہے، خواہ وہ رشتہ دار ہے، خواہ وہ بیوی ہے، خواہ وہ دایا ہے، خواہ وہ سواری ہے. جو چیز جس کی نسبت نبی سے ہو گئی اور جو اس دایا کا نام ہے اس میں بھی نبی کی شان ہے، جو بیٹی کا نام ہے اس میں بھی نبی کی شان ہے، جو خاندان کا نام ہے اس میں نبی کی شان ہے. پیغمبر کے سارے خاندان میں ایک ایک بچے کا نام لے لو، جو بچے کا نام ہوگا وہ صرف نبی میں ضرور پائی جائے گی. بیوی کا نام ہوگا، بیوی کی وہ صفت نبی میں ضرور پائی جائے گی. آؤ میں تیری چلی میں پیغمبر کی سیرت کا ایک نیا پہلو ڈالنا چاہتا ہوں. توجہ کر، پیغمبر بھیجنے کا فیصلہ ہوا عرب اور عجم میں سے، دو جگہوں میں سے. فیصلہ کہاں ہوا؟ عرب کی زمین پہ، کیونکہ عرب کا معنی فصیح و بلیغ اور عجم کا معنی گونگا. کیونکہ نبی فصیح و بلیغ تھا اور صحیح عرب تھا، اس لیے نبی کو عرب میں بھیجا گیا، اور شہر اور بھی عرب میں بڑے تھے، اس شہر بھیجا گیا جس شہر کا نام مکہ تھا. اور مکہ عربی زبان میں بکہ کو کہتے ہیں، بکہ کا معنی درمیانی جگہ. چونکہ محمد ساری کائنات کا رسول تھا، اس لیے وہاں بھیجا گیا جو درمیانی جگہ تھی. اور مکہ میں بھیجنے کا جب فیصلہ ہوا، اس کے بعد قبیلہ منتخب کیا گیا. قبیلہ کون سا تھا؟ قریش کا قبیلہ. قریش کرش ہے، اس کا معنی پختہ ہونا. نبی اپنے مکہ میں پختہ تھا، اس لیے قریش میں بھیجا گیا. اور اس کے بعد اس قریش کون سی شاخ میں بھیجا جائے؟ جس شاخ کا نام بنو ہاشم تھا. ہاشم کس کا معنی ہے؟ ہاشم حضور اسلام کے پردادا کا اصلی نام نہیں ہے. ہاشم عربی زبان میں اس آدمی کہتے ہیں کہ جو بہت سارے مہمانوں کو ایک جگہ جمع کرے اور شوربہ بنا کر اس میں سالن ڈال کر اس کو روٹی کھلائے، شریف کا سالن کھلائے، اسے ہاشم کہتے ہیں. یعنی بہت بڑے مہمان نواز کو عربی میں ہاشم کہا جاتا ہے. کیونکہ محمد مہمان نوازوں کا سردار تھا، اس لیے پردادا نام وہ چنا جو ہاشم تھا، یعنی مہمان نوازوں کا سردار تھے.
سیدی مرشدی، سیدی مرشدی.
بے تو کریں، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو بلند آواز آ رہی ہے سمجھ میں؟ اے توجہ میری بات کی طرف، میں ابھی اپنے دوسرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کیجیے. رسول اللہ کے لیے مکے کا انتخاب ہوا، رسول اللہ کے لیے قریش کا انتخاب ہوا، رسول اللہ کے لیے ہاشم کا انتخاب ہوا. اور ہاشم کے بعد رسول اللہ کو کس کے گھر میں بھیجا جائے؟ نبی کا دادا کس کو بنایا جائے؟ فیصلہ یہ بھی عرش پہ ہوا، اس کو بنایا جائے جس کا نام عبد المطلب ہے. عبد المطلب کے گھر پیغمبر کیوں آئے؟ اس کا پوتا کیوں بنے؟ اس لیے کہ عبد المطلب کعبے کا متولی تھا، تو خدا کا نبی ساری کائنات کا متولی تھا. اس لیے محمد کو اس گھر میں بھیجا گیا جو پیسے کعبے کا متولی تھا. اور عبد المطلب کے تو 12 بیٹے تھے، کس بیٹے کو نبی کا وعد بنایا جائے؟ اس بیٹے کو بنایا جائے جس کا نام عبد العزہ ہے. توجہ کر، عبد العزہ ابو لہب کو کہتے ہیں. عبد العزہ کا معنی بت کا بندہ. عبد المناف جگہ، عباس کا ماں، وہ جگہ جو ہموار نہ ہو. توجہ کر، وہ جگہ وہ جو ہموار نہ ہو. لیکن ان سارے ناموں میں وہ نام محمد کا والد بنانے کے لیے چنا جو نام عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ کا بندہ. کیوں؟ پھر آپ نے اپنے والد کے لیے، اپنے نبی کے والد کے لیے اگر عبد العزا کو چنتا، عبد مناف کو چنتا، عبد حارث کو چنتا، لوگ کہتے کہ محمد کے والد کا وہ نام ہے جو بتوں کے بندوں کا نام ہے، یہ تو بتوں کا بندہ ہے. خدا نے پیغمبر کا والد بنانے کے لیے اس نام کو چنا جس کا نام عبداللہ تھا. یا خدا دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ میرا جو دنیا میں سب سے بڑا بندہ ہے وہ بت کے بندے کے گھر میں نہیں آ سکا، وہ آئے گا تو خدا کے بندے کے گھر میں آئے گا.
نعرہ تکبیر، شان رسالت، مفکر اسلام مولانا جعفر عمر فاروقی، مفکر اسلام مولانا جعفر عمر فاروقی.
توجہ، میرے والد، میرے پیغمبر کے والد کے لیے خدا نے عرش کے نام کا بھی انتخاب کیا. میرے پیغمبر کے والد کا نام عرش سے منتخب ہوا. اب میرے پیغمبر کی والدہ کا انتخاب ہوتا ہے. والدہ پہ اور بھی بڑے دینے تھے، مدینہ کی بڑی بستیاں تھیں. اب ابا کی بستی ہے، وہاں خمسہ کا قبیلہ ہے، شتابہ کا قبیلہ ہے، حضرت کا قبیلہ ہے، نذیر کا قبیلہ ہے. لیکن ان سارے قبیلوں میں میرے نبی کی اماں کے لیے وہ قبیلہ چنا جس کا نام بنو زہرا تھا. زہرا کس کو کہتے ہیں؟ عرب زبان میں زہرا تر و تازگی کو کہتے ہیں. کیونکہ نبی بھی تازگی کا پیغام لا رہا تھا، اس لیے ماں کا قبیلہ بھی تر و تازہ چنا گیا. اور اس زہرا قبیلے میں لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں. تھا ایک نام نبا تھا، ایک نام اربا تھا، ایک نام لبینا تھا، ایک نام لبنا تھا. یہ سارے نام تھے، لیکن ان لڑکیوں میں اللہ نے اپنے نبی کی اما بنانے کے لیے کسی لڑکی کو نہیں چنا، صرف اس لڑکی کو چنا جس کا نام آمنا تھا، تاکہ خدا دنیا کو بتائے کہ آمنا کمانا امانت والی، یعنی خدا کی جو امانت عرصہ دراز سے پڑی ہے وہ اسی آمنا کی گود میں آ سکتی ہے، اور کسی کی گود میں نہیں آتی، اور کسی کی گود میں نہیں آتی. میرے نبی کا مقام سب اعلیٰ ہے. اور میرے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ یا نہیں؟ میرے پیغمبر پیغمبر کے لیے خدا نے والد کا انتخاب کیا، والدہ کا انتخاب کیا، قبیلے کا انتخاب کیا. آؤ میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، اب پیغمبر کی دایا بنانے کے لیے لے آتے ہیں اور دایا لے کر نہیں گئی. میں نے کہا محمد مصطفیٰ نے خود دایوں کو چھوڑ دیا، اس لیے گود کا انتخاب تو عرش سے ہوتا ہے. خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے، پیغمبر کی دایا کے لیے بھی سب سے پہلے قبیلہ چنا. توجہ کیجیے، قبیلہ وہ چنا جس قبیلے کا نام بنو ساد تھا. قبیلے کا نام کیا تھا؟ بلند آباد. قبیلے کا کیا نام تھا؟ بنو ساد. ساد کس کو کہتے ہیں؟ ساد کا معنی میرے وقت، کیونکہ پیغمبر بختوں وقت والوں کا سردار تھا، اس لیے دایا قبیلہ بھی بختوں والا بنا دیا. اور پھر بنو ساد لڑکیاں اور بھی بڑی تھیں، اس لڑکی کو نبی کی دایا بنانے کے لیے چنا، اس عورت کو چنا جس کا نام حلیمہ تھا، کیونکہ حلیمہ کا معنی حلم والی، نبی بھی حلم والا تھا، دایا بھی حلم والی تھی. یہ نبی کی شان ہے، کہو یہ نبی کی. پیغمبر کے لیے خدا نے والد کو چنا، پیغمبر کے لیے خدا نے والدہ کو چنا، قبیلے کو چنا، شہروں کو چنا، بستیوں کو چنا، دایا کو چنا، دایا کا قبیلہ چنا. اب آگے بڑھے، اس محمد مصطفیٰ کے لیے خدا نے بیوی کا انتخاب کیا، پہلی بیوی کا انتخاب کیا جس کا نام خدیجہ ہے. خدیجہ کیوں ہے؟ خدیجہ کا کیا معنی ہے؟ خدیجہ کا معنی حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا. بیوی حاجیوں کی خدمت کرنے والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام سودا، سودا کا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام عائشہ ہے، عائشہ کا معنی زندہ رہنے والی، نبی بھی زندہ رہنے والا، عائشہ بھی زندہ رہنے والی. توجہ کیجیے، اسی پیغمبر کے لیے انتخاب ہوتا ہے. پیغمبر کے لیے ایک اور بیوی اللہ نے انتخاب کیا، بیوی کا نام حفصہ ہے. حفصہ کا کیا معنی؟ فاروق اعظم بیٹی ہے. حفصہ کا معنی راستے کو قیام کرنے والی، نبی بھی قیام کرنے والا، بیوی بھی قیام کرنے والی. ایک بیوی وہ چون جس کا نام ہے زینب، زینب کا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے صفیہ، صفیہ کا معنی منتخب ہونے والی، نبی بھی منتخب ہے، بیوی بھی منتخب ہے. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے میمونہ، میمونہ کا معنی بختوں والی، نبی بھی بختوں والا، بیوی بھی بختوں والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے ام حبیبہ، ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی پیار والا، بیوی بھی پیار والی. ایک بیوی وہ چنی جس کا نام ہے ام سلمہ، ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی بھی سلامتی والا، بیوی بھی سلامتی والی. میرے نبی کا کام سب سے اعلیٰ ہے، کہو میرے نبی کا مقام. توجہ کیجیے، اسی پیغمبر کے لیے خدا نے ایک اور بیوی کا انتخاب کیا. بیوی کا نام ہے جویریا، جویریا کا معنی پڑوس والی، پڑوس میں رہنے والی، جو بہت زیادہ قرب میں ہو اور زیادہ قریبی پڑوس ہو اس کو کہتے ہیں. اور پیغمبر نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے، نبی بھی پڑوسیوں والا، پڑوسیوں کے حقوق بتانے والا. بیوی کا نام ہے جویریا ہے. ایک بیوی کا نام ہے ریحانہ، ریحانہ کا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی خوشبو والی. اولاد کو دیکھو، ایک پیغمبر کے بیٹے بیٹی کا نام زینب ہے، زینب کا معنی استغفار والی. اور اس کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا نام ہے قاسم، قاسم کا معنی تقسیم کروا. نبی نے سنا انما انا قاسم اللہ ہوتی، کہ میں بھی تقسیم کرنے والا ہوں، بیٹا بھی تقسیم کرنے والا ہے، یعنی دینے والا اللہ ہے، ہم تقسیم کرنے والے ہیں. بیٹا بھی تقسیم کرنے والا، پیغمبر تقسیم کرنے والا. ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ہے طاہر طیب، طاہر کا معنی پاک ہے، طیب معنی پاک ہے، نبی بھی پاک ہے، بیٹا بھی پاک ہے. ایک بیٹا وہ دیا جس کا نام ابراہیم ہے، ابراہیم کا معنی بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا. ایک بیٹی وہ دی جس کا نام رقیہ ہے، رقیہ کا معنی خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی امت کی خدمت کرنے والا، بیٹی خاوند کی خدمت کرنے والی. ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ام کلثوم، ام کلثوم کا معنی بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی امت کی تربیت کرنے والا، بیٹی بچوں کی تربیت کرنے والی. ایک بیٹی وہ دی جس کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ کا معنی دوزخ سے آزاد، نبی بھی دوزخ سے آزاد ہے، بیٹی بھی دوزخ سے آزاد. مسلمانوں مجھے بتاؤ، جس پیغمبر کے لیے خدا بیوی کا انتخاب کرے، جس پیغمبر کے لیے خدا بیٹی کا انتخاب کرے، جس پیغمبر کے لیے خدا بیٹیوں کے ناموں کا انتخاب کرے، بیوی کے ناموں کا انتخاب کرے، میں کیسے نہ کروں؟ جب اس پیغمبر کے لیے والد کو منتخب کیا گیا، اس نبی کے لیے والدہ کو منتخب کیا گیا، دایا کو منتخب کیا گیا، سواریوں کو منتخب کیا گیا، بیٹیوں کو منتخب کیا گیا، خاندان کو منتخب کیا گیا، تو پھر مجھے کہنے دو، اسی محمد کے لیے صدیق کو منتخب کیا گیا، عمر کو منتخب کیا گیا، عثمان کو منتخب کیا گیا، علی کو منتخب کیا گیا، 144,000 محمد کے صحابہ کو اور ابھیشیک بلال کو بھی منتخب کیا گیا. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ، انہی صحابہ کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، انہی صحابہ کی جنگ رہی ہے، انہی صحابہ کی عظمت کی جنگ لڑ رہی ہے، جن کا انتخاب عرش پہ ہوا، جن کا انتخاب بلند آباد سے. کہاں انتخاب ہوا؟ صحابہ انتخاب کہاں ہوا؟ عرش پہ ہوا. آج سے 1.5 سال پہلے، بلکہ 1 سال پہلے، میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں لاہور میں بلایا تھا. اس نے کہا تھا کہ تم شیعہ سے کیوں اختلاف کرتے ہو، تم کافر کنارے کیوں لگاتے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا موقف سنو. 400 علماء حکومت نے بلائے، گورنر ہاؤس لاہور میں بلائے، 28 ستمبر کو بلائے، 28 ستمبر کو 400 علماء بلائے گئے، اور ان کے سامنے ہم سے پوچھا کہ شیعہ سے کیا اختلاف ہے. آج شیعوں کو تکلیف ہوتی ہے،
جب میں ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں، لیکن میں یہ بھی سوال کر سکتا ہوں کہ میں جب نواز شریف نے ساجد نقوی اور مجھے لاہور میں بلایا تھا، اگر ساجد نقوی کو ان کے کفر کہنے کافر کہنے پر اعتراض تھا تو اس کو چاہیے تھا وزیر اعظم کے سامنے آ کر ہمارے سوالوں کا جواب دیتا، چاہیے یا نہیں چاہیے؟ لیکن وزیر اعظم کے سامنے جب ہم نے اپنا موقع پیش کیا اور جب میں نے خمینی کی کتاب کشف اسرار جس کا حوالہ مولانا اعظم طارق صاحب نے دیا، کتاب پیش کی جس کے 119 صفحے پہ حضرت عمر فاروق کو خمینی نے کافر و زندیق لکھا، جب وہ کتاب پیش کی تو پورے مجمع میں ہر عالم نے کہا جو اس کا قائل ہے وہ کافر ہے، اور اس کے بعد ایک آدمی نے کہا جناب یہ تو ایران سے کتاب چھپے، چنانچہ میں نے توفہ حنفیہ غلام حسین ندوی کتاب وزیر اعظم کے سامنے پیش کی جس کے 250 صفحے پر غلام حسین ندوی ملون نے یہ تحریر کی تھی، یہ عبارت لکھی تھی کہ ابو بکر عمر عثمان نام اگر انسان اپنی شرمگاہ پر لکھے اور پھر بیوی کے پاس جائے تو اس سے بڑا ادب کوئی نہیں ہوگا، میں نے یہ تحریر دکھائی تو اس مجمع میں علماء کی چیخیں نکل گئیں اور کئی حکام رو پڑے، انہوں نے کہا ایسی گلیز تحریر کے بعد ان کا اسلام ہمیں نظر نہیں آ، یہ بات اگر میں اسٹیج پر کہتا ہوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ صحابہ کرام کو پیغمبر کے خرافات کو ابو بکر عمر کو تم نے کافر لکھا، کیوں کافر لکھا؟ تمہارے ملاؤں نے، تمہارے پیشواؤں نے، خمینی نے کیوں کافر لکھا؟ مجھے جواب دو، تمہیں کافر کہتا ہوں، تمہیں چیڑ ہوتی ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم ابو بکر کو کافر لکھتے ہو، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، تم فاروق اعظم کو کافر لکھو، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، تم عثمان غنی کو کافر لکھو، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، یاد رکھو یہ لٹریچر، یہ کتابیں، یہ بہودہ تحریریں جب تک چھاپتے رہو گے تمہارے کفر کا اعلان ہوتا رہے
گا۔
میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارا موقف جان اس موقف پر دی جا سکتی ہے، اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ میں آج بھی کہتا ہوں میاں نواز شریف، وزیر اعلی اور حکمرانوں، اگر تم یہ تنازع مٹانا چاہتے ہو آؤ شیعہ کو بھی بٹھاؤ، ہمیں بھی بٹھاؤ۔ میں نے یعنی صدر سے کہا کہ تم روشن خیال بنتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے کہ میں شیعہ اپنی اتحاد چاہتا ہوں، آؤ میں تمہیں سالس مانگتا ہوں، میرا وقت ابو بکر ہے، اسے گالی دی گئی ہے، اسے گالی دی جائے تو بتا کیا ہمیں کرنا چاہیے، تم فیصلہ۔ جب میں نے ایرانی صدر کے ساتھ مانا میرے کچھ دوستوں کو بھی اعتراض تھا، لیکن پاکستان کے تمام طبقوں نے ہماری اس پیشکش کی تعریف کی ہے، اور انہوں نے کہا سپاہی صاحبہ نے کتنے کھلے دل سے اسے سالس مانا، لیکن ایرانی صدر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، بلند آواز سے کوئی جواب دیا ہے؟ بلند آواز اس کو دینا چاہیے عیسائی علیہ السلام۔ میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہی صحابہ آئینی جد و جہد کر رہی، مولانا اعظم طارق صاحب نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا دل پیش کیا، کیا ہے یا نہیں کیا؟ بلند آواز اور میں منہ پر تعریف نہیں کرتا، لیکن میں مولانا اعظم طارق صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس جلیل کی زندگی دراز کرے جس نے اہل سنت کی صحیح ترجمہ نہیں اور حق ادا کیا، کیا ہے یا نہیں کیا؟ اور مولانا اعظم طارق صاحب اس دن 8 ستمبر کو قومی اسمبلی میں ایرانی صدر سامنے براہ راست نہیں سپیکر قومی اسمبلی کے ذریعہ ایک یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے، سپیکر کے ذریعے یادداشت پیش کرنا کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی، قانونی راستہ تھا، لیکن اس قانونی راستے سے بھی مولانا اعظم طارق کو روک دیا گیا اور انہیں گرفتار ایئرپورٹ سے کر لیا گیا۔ یہ کتنی بڑی جات تھی، اختلاف ایرانی صدر سے میرا تھا اور میں نے تو کہا سالس مانتا ہوں، لیکن سالس ماننے کے بعد مولانا اعظم طارق نے بھی فرمایا کہ میں کوئی بات وہاں نہیں کرنا چاہتا، صرف یادداشت سپیکر کے ذریعے پیش کروں گا۔ اس کے بعد ان کی گرفتاری کا کوئی جواب تھا؟ بلند آواز سے جواب تھا، لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت بہت بڑی جاتی کی، اور اصل میں مولانا اعظم طارق صاحب نے چونکہ اگلے روز ناموس صحابہ کے بل پر بحث کرنی، ناموس صحابہ کے بل پر بحث کو روکنے کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا، لیکن حکمرانوں یاد رکھو سپاہی صحابہ تشدد پر یقین نہیں رکھتی، سپاہی صحابہ تخریب کاری پر یقین نہیں رکھتی، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہم اس ملک میں رہنے والے، ہماری اکثریت، ہماری 98% آبادی ہے، ہم 98% آبادی کو خاص خون میں نہیں تڑ پانا چاہتے، 98% آبادی کو خانہ جنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے، 98% آبادی کے امن اور چین کو خراب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یاد رکھو ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا، سب سے پہلے مولانا انتارف صاحب کو الیکشن لڑایا، پھر قومی اسمبلی میں بھیجا، ہم دہشت گردی کرتے اسمبلی میں اپنا نمائندہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، اس کے بعد وزیر اعظم نے بلایا، ہم گئے ہیں، ہم نے جا کر شیعہ کی کتابیں پیش کی ہیں، مولانا دستار خان نیازی کے سامنے 110 کتابوں کی دستاویز جو وزیر اعظم کے سامنے پیش کی تھی، وہی کتابیں پھر کانگریس کے خاتمے کی کمیٹی کے سامنے پیش کی ہیں، اور میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا دستار خان نیازی کی چرت کو کہ جن کی ضرورت کی وجہ سے یہ سرکاریت کے خاتمے کی کمیٹی نے یہ قرارداد پاس کی ہے کہ جو صحابہ کی گستاخی کرے اسے سزائے موت دی جائے، یہ قرارداد اسمبلی میں پاس ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ انہوں نے قرارداد پیش کی، اب قومی اسمبلی میں جائے گی، اس کے لیے قانون بنے گا، اب جو بل مولانا اعظم صاحب نے پیش کیا اس بل میں کیا ہے؟ مولانا اعظم طارق صاحب کے بل میں یہ ہے کہ جو شخص صحابہ کی گستاخی کرے اس کو سزائے موت دی جائے یا عمر قید کی سزا دی جائے، ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے جو صحابہ کی گستاخی کرے اسے سزا ملنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سزائے موت یا عمر قید ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو کہتے ہیں چاہیے ہاتھ کھڑا کر، یہ ہماری آئینی جدوجہد ہے، سپاہی صاحب آئینی راستہ اختیار کر رہی ہے، میرے بھائیوں اس آئینی جدوجہد کو تم کیسے ثبوتاج کرنا چاہو گے؟ کبھی تم یہ ڈرامہ بناتے ہو کہ آپ فیصل آباد میں جو پرانے پاک جلا ہے، ویسے نیوٹ پہ ہے، یہ ان لوگوں نے خود جلایا ہے، کبھی تم یہ ڈرامہ رچاؤ کہ سپاہی صحابہ سے بدنام کرو، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں فیصل آباد کی انتظامیہ کے لوگوں اور چنوٹ کی انتظامیہ کے لوگوں، ہمارے اوپر یہ سازش بے نقاب ہو چکی ہے کہ فیصل آباد میں تمہارے جن پولیس کے افسروں نے اس ایک امین بھولے کو جس طرح بیانات پڑھائے سکھائے ہیں وہ بھی، اور جو چنوٹ میں ایک لڑکے بیان کو جس طرح لالچ دے کر بیانات پڑھائے گئے ہیں، وہ سازش بے نقاب ہو چکی ہے، اور بہت جلد پورے قوم کے سامنے یہ سازش آ جائے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ کس طرح تم نے سپاہی صحابہ کو کرش کرنے کے لیے ایک گرانی سازش ہے۔ میرے بھائیو اگر میں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ اگر کوئی سنی، اگر کوئی نوجوان سنی لڑکا قرآن جلانے کے الزام میں پکڑا جائے اور سوتا جائے کہ واقعی اس نے قرآن جلایا، تو اسے گھنٹہ گھر کے چوک میں پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جائے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو جس نے قرآن جلایا اسے پھانسی دینی چاہیے نہیں چاہیے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کرے، دونوں ہاتھ، لیکن اس کے ساتھ سمجھو سمجھو یہ بھی یاد رکھیں کہ آرم والا میں فاروق اعظم کا پتلا جلایا گیا، فاروق اعظم کا پتلا جلایا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ ہم خاموش رہیں، یہ کیسے ہوگا؟ میں نے آرم والا میں یہ کہا ہے، اور یہاں بھی کہا کہ اگر آرم والا کی انتظامیہ نے فاروق اعظم کا پتلا جلانے والے پتو ملزموں کو جن کو گرفتار کیا گیا قانون کے مطابق سزا نہ دی، تو سپاہی صحابہ ان پانچوں آدمیوں کو جہنم رسید کریں، کرنی چاہیے یہی چاہیے، ان کو ہم اڑائیں گے انشاءاللہ، اور یہ وقت بتائے گا، اور میں نے آرے گانا میں بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ان کو سزا نہ دی گئی تو ان کو نہیں چھوڑا، اڑانا چاہیے یہی چاہیے، اور اگر کل تو کوئی آدمی کہے کہ میں نے دہلی سے اڑا لیا اور انتظامیہ پوچھے تجھے کس نے کہا تھا، تو تم برائے راست تم کہو گے کہ مجھے ہماری جماعت کے سربراہ نے کہا تھا کہ جس آدمی نے فاروق اعظم قتلہ جلایا ہے تصدیق ہو جائے کہ اسی نے جلایا ہے، اور انتظامیہ سزا نہ دے تو اسے تم گولی چھڑا دو، ہم نے اپنے سربراہ کے کہنے پر جلایا ہے، میں یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولن میں آپ میرے بھائیوں فرقہ وریت کے خاتمے کمیٹی کا آخری اجلاس 2 جولائی کو اسلام آباد میں ہوا، اس اجلاس میری ڈیوٹی یہ تھی کہ جتنی بھی شیعہ کی قابل اعتراض کے ہمیں ان کو اجلاس میں پیش کروں، اس میں شیعہ بھی تھے، بریلوی علماء بھی تھے، آل حدیث علماء بھی تھے، دیوبندی علماء بھی تھے، تمام علماء تھے، اور شیعہ 5 نمائندے تھے تاریخ نصاب سے کا جاتا ہوا۔ جب میں نے 110 کتابیں شیعہ کی وہاں ٹیبل پر رکھی، میں نے کہا یہ کتابیں جن میں صحابہ کو گالیاں دی گئی ہیں، سب سے پہلے میرا مطالبہ ہے کہ ان کتابوں کی ریسرچ پر ایک کمیٹی بنائی جائے کہ کیا واقعی ان کتابوں میں حضرت ابوبکر عمر اور عثمان اور صحابہ کو کافر منافق مرتد لکھا گیا، اگر واقعی لکھا، اگر واقعی اس کے مسلم شیعہ ہے، اگر واقعی شیعہ کتب خانے سے شائع ہوئی ہیں، اگر واقعی پاکستان میں چھپ رہی ہیں، پاکستان میں فروخت ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد ان مرنفین کو تخت دار پر رکھا جائے، ہمارا یہ مطالبہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ اس کے بعد اس کمیٹی نے وہ ساری کتابیں دیکھی اور کمیٹی کے لوگوں نے کہا واقعی یہ کتابیں شیعہ کی ہیں، واقعی پاکستان کی چھپی ہوئی ہیں، اس کے بعد
افتخار حسین نقوی ساجد نقوی کا نمائندہ اس اجلاس میں تھا, وہ اس کا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میں نہیں جانتا غلام شاہ ملسی کو, حسین بجارہ کو, مولوی مقبول دہلوی کو میں نہیں جانتا. جب سے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنی ہے 1980 سے لے کر آج تک کوئی کتاب تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے صحابہ کے خلاف نہیں چھاپی. یہ اس کا دعویٰ تھا. کیا تھا؟ لیکن یہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا, یہ اس کی تحریر, یہ اس کا اعلان جھوٹا تھا. میں نے اسی وقت صندوق سے یہ کتاب نکالی, یہ دیکھیے جس کا وارہ مارو آدم تک کا ہوں. کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب. کیا نام ہے؟ وہ ہے خمینی کا آخری وصیت نامہ. اس کے ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو, اور اس کے پیچھے دیکھیں, یہ توجہ کریں, یہ پیچھے لکھا ہے ناشر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان, حیدرآباد کے حکمران انتظامیہ کے لوگوں. اور یہ ہے میرے ہاتھ میں کتاب خمینی کا آخری وصیت نامہ. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اس کو چھاپا. اس کتاب کے 46 صفحے پر خمینی نے بڑی دہائی کے ساتھ لکھا ہے کہ میں بڑی جرت کا دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ اور حضرت علی کے دور سے بہتر. یہ تحریر ہے. میں نے اجتماع میں جب یہ کتاب دکھائی تو شیعہ پریشان ہو گئے. مولانا عبدالستار نیازی نے سنایا کہ افتخار نقوی اب بتاؤ, تم کہتے تھے ہم نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی طرف سے صحابہ کے خلاف کوئی کتاب نہیں چھاپی, یہ کتاب کس ہے؟ تو افتخار نقوی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کتاب میں یہ تحریر ہے. پورے مجمع میں, پوری ملت کے سامنے, پوری نمائندگی کے سامنے, جس میں کراچی سے کران کی چوٹوں تک پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء موجود تھے, ان کے سامنے شیعہ لاجواب ہوا. اور پوری قوم نے کہا, پورے علماء نے کہا کہ واقعی انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی ہے. اور اس کے بعد اس بات پر دستخط کیے گئے کہ صحابہ کی گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے. یہ قرارداد منظور کی گئی. یہ قرارداد منظور ہونی چاہیے تھی یا نہیں تھی؟ اور اس قرارداد کی منظوری میں مولانا عبدالستار خان نیازی کا حصہ تھا. میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, انہیں بڑی جرات کے ساتھ یہ قرارداد منظور کرائی. میرے بھائیوں, آج میرے کئی بھائی ایسے بھی جو مجھ سے نالا میرے خلاف ہی نعرے لگا رہے ہیں, سننی ہے میرے بھائی. لیکن میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, تم مجھے رالیاں دو گے تو شیعہ خوش ہوگا, شیعہ کو خوش کرو. اگر تم مجھے گالیاں دو گے تو شیعہ خوش ہوگا. اور اگر تم میرے ساتھ شیعہ کے بارے میں بھی اسی موقف کا اعلان کرو تو پھر چاہے مجھے 10,000 گالیاں ہو, لیکن اپنا موقف تو نہ بدلو. مولانا احمد رضا خان بریلوی, مولانا امجد علی خان, مفتی احمد یار خان گجراتی نے, حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سالوی نے رحمہ اللہ, یہ اولیاء اللہ جو بریلوی اکاڈیم کے گزرے, خواجہ قمر الدین سالوی رحمہ اللہ, یہ اولیاء اللہ جو گزرے. میری بات نہ مانو, ان اولیاء کی بات تو مانو, ان کی بات تو مانو. اور یاد رکھو, اگر تم کہو گے کہ ہم نے اگر ان کو برا کہا تو یہ بھی ہمیں برا کہیں گے. یہ یاد رکھو, تم 10,000 گالیاں بھی دو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے, انشاءاللہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے؟ تم توجہ کریں, تم نے آج کا جلسہ, یہ ہمارا ہماری جد جو ہے تو شیعہ کے بارے میں, ہم تو شیعہ کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہم نے تمہیں کچھ کہا ہے, تمہیں گالی دی ہے, تمہارے خلاف کوئی جلسہ کیا ہے, تمہیں برا کہا ہے, تمہیں تم پر تنقید کی ہے, تمہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے. بلکہ جب سے سپاہی صحابہ بنے اس سے پہلے ہر مسجد سے بریلوی دیوبندی لڑائی ہوتی تھی, اور جب سے سپاہی صحابہ بنے اس وقت سے کوئی لڑائی نہیں ہوتی. تمہیں ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جائے کہ تم گالیاں دو. اگر ہمیں گالیاں دیتے ہو تو مولانا شاہ احمد نورانی سے پوچھو کہ کافر کافر دیوبندی کہتے ہو, تو مولانا فضل الرحمان سے کس عقیدے کے مطابق ملاقات ہوئی ہے, کس عقیدے کے مطابق اتحاد ہوا ہے. مجھے چھوڑو, ان سے تو پوچھ لیتے. میری بات چھوڑو, ان بزرگوں نے پوچھ لیتے, مولانا عبدالستار خان نیازی سے پوچھ لیتے, مولانا شاہ احمد نورانی سے پوچھ لیتے, اولیاء اللہ قادرین سے پوچھ لیتے. میں بریلوی علماء سے ذرا طور پہ کہنا چاہتا ہوں, میرے بریلوی بھائیوں, بریلوی اکادرین, اہل سنت علماء, ہم مولانا احمد رضا خان بریلوی کے اس فتوے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے شیعہ کے بارے میں دیا. دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ایک خفیہ ہاتھ مجھے تجھے لڑانا چاہتا, اس کی انڈلیوں کو ناچنا چھوڑ دو. صرف یہ کہیں, ہم تم پر تنقید نہیں کرتے, تم گالیاں دیتے ہو
ہمیں کافر کہتے ہو، دس مرتبہ کرو، لیکن یاد رکھو سپاہ صحابہ کے کسی مقرر کو، کسی جوان کو ایک لمحے کی میں اجازت نہیں دوں گا کہ وہ کسی بریلوی عالم کے خلاف تنقید کرے۔
یہ سنی سارے، یہ سنی سارے، یہ سنی سارے، نارا 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 سنی، نارا 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 سنی۔
فیصل آباد کے تاجر، فیصل آباد کے دکاندار، فیصل آباد کے علماء کرام، آؤ دیکھو ہماری جد و جہد کیا، ہماری لڑائی کرسی کی نہیں، ہماری لڑائی پرمٹوں کی نہیں، ہماری لڑائی لسنسوں کی نہیں، ہماری لڑائی عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کی لڑائی ہے۔ کیا عائشہ صدیقہ کو مناسبہ لکھا گیا، عائشہ صدیقہ کو قرائفہ لکھا گیا، عائشہ صدیقہ کو برا کہا گیا؟ یہ میرے ہاتھ میں کراچی سے کتاب کی ہے جس کا ایک سال سے جس پر میں احتجاج کر رہا ہوں، لیکن یہ کتاب آج تک حکومت نے ضبط نہیں کی۔ دیکھیے حکمرانوں تم بھی دیکھو، تاجروں تم بھی دیکھو، دکانداروں تم بھی دیکھو، آؤ یہ کتاب، کتاب کا نام ہے شیخ عتیفہ، اس کتاب کے ٹائٹل پر ابو بکر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا فوٹو بنایا گیا۔ اور فیصل آباد کے شیعوں، میرے جلسے پہ فائرنگ کرنے والوں، میرے جلسے کو برا کہنے والوں، میرے اکابرین پہ تنقید کرنے والوں، آؤ تم دیکھو صدیق اکبر کا نام لکھ کر نیچے کتے کا کارٹون بنایا گیا ہے۔ اور قیامت کے دن اگر آج میں چپ کر جاؤں، قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر آج چپ کر جاؤں صدیق کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ ابو بکر نے رسول اللہ کے لیے اپنے جسم پہ تاکیاں لگائی تھی، چمبر کے لیے چمڑی ادھیڑ دی تھی، آج اس کا نام لکھ کر کتے کا کارٹون بنایا جائے، میں خاموش ہو جاؤں، میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ آؤ میری جنگ ابو بکر کی عزت کی جنگ ہے۔ میرے جوانوں، سسرات کے تاجروں، علماء کرام، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ سپاہی صحابہ کا ساتھ دیں گے، سپاہی صحابہ کے ساتھ شریک ہوں گے، بریلوی دیوبندی آل حدیث سارے بھائی ہیں، بھائی ہو یا ہو دونوں ہاتھ کھڑا کرے دو۔
سنی سارے، یا سنی سارے، یا سنی سارے، یا سنی سارے۔
میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے دلند آواز، کالج کے لڑکوں ساتھ دو گے، یونیورسٹی کے لڑکوں ساتھ دو گے، دکانداروں، تاجروں، مولویوں، پیروں، چودھریوں، سپاہی صحابہ کا ساتھ دو گے؟ جو ساتھ دیں گے دونوں ہاتھ کھڑے اپنے اپنے۔ میرے بھائیوں، سیلاب زدگان کی امداد کے لیے، سیلاب زدگان کی امداد کے لیے سپاہی صحابہ نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا۔ جنگ میں 5 لاکھ سے زیادہ رکوم، اور جنگ میں اور لاہور میں، سرگودا میں، پنڈی بھٹیا میں، چیلم میں لاکھوں روپے کی رکوم متاثرین نے تقسیم کی۔ لیکن دوسری طرف وائی صاحب کا کیا حال ہوا ملکوال میں؟ آپ کو پتا ہے کہ ملکوال میں وائی صاحب سیٹ پڑا ہے، اور جناب مائک ایک آدمی نے چھین لیا، مائک چھین کر ان کے خلاف نعرے لگائے، وائی صاحب سٹیج چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وائی صاحب سٹیج چھوڑ کر گئے، عوام پیچھے بھاگی، ہیلی پیڈ پر پہنچے، عوام نے ہیلی کاپٹر پہ پتھر مارے، ہیلی کاپٹر کا سر ٹیڑھا گیا، اور کیپٹن کو ایک اینٹ لگی، وہ بھی بازو ملتا رہا، ہوائی جہاز اڑنے لگا، تو وائی صاحب نے اسپی کو کان سے پکڑ کر نیچے اتار دیا، کہا دبا ہو جاؤ، تمہارے علاقے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وائی صاحب ملکوال میں جیسے ہوا ویسے ہر جگہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو۔ اس قوم کے ساتھ تم نے شریعت مل کا وعدہ کیا تھا، ملازمتوں کا وعدہ تھا، پورا نہیں کیا۔ جنگ میں کیا ہوا؟ مولانا اعظم طارق صاحب نے کئی کئی فرلانگ پانی میں جا کر متاثرین میں امداد تقسیم کی یا نہیں کی؟ اور وزیر اعظم صاحب وہاں آئے، ان کے ڈسٹرکٹ کونسل کے ایک چیئرمین نے کہا وزیر اعظم صاحب سے کہ وزیر اعظم صاحب، ہم نے 7 لاکھ روپیہ غریبوں میں بانٹا، اور وہاں جنگ کی انتظامیہ کا ایک اعلی افسر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے صرف 1 لاکھ بانٹا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ وزیر اعظم صاحب ناراض ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا دیکھیے، جو ڈسٹرکٹ کونسل کے بیلدار تھے ان کو قطاروں میں کھڑا کر دیا، یوٹیلٹی سٹور سے آٹے گٹو لائے گئے، ان کے ہاتھ میں پکڑائے گئے، فلم بنوائی گئی، اور اس کے بعد فلم والے چلے گئے، گٹو لے کر دکان پر واپس کر دیے گئے، بیلدار گالیاں دیتے ہوئے گھروں کو چلے گئے۔ سدھارن حکومت ہو تو ایسی ہو، خدمت ہو تو ایسی ہو، بیٹی گھر گٹو واپس کیوں لے رہے ہیں کہ ووٹ نہیں دیتا جی؟ میں مولانا اعظم طارق صاحب کو کامیاب کرایا اس لیے گٹو واپس لیے؟ تو خدا نہ خوف کرو، تھی وزیر آ ہو تو ایسا ہو، سبحان اللہ. مولانا آزم طارق صاحب کے الیکشن میں وزیر اعلیٰ صاحب جان گئے تو جس ہیلی پیڈ پر اترے اسے
دروازہ اٹھا دیا. رات کے 2 بجے دروازہ اٹھایا اور پریاگ میں ایک جزیرہ تھا جہاں 400 مکانات تھے. ان کو نہیں بتایا کہ ہم نے دروازہ اٹھا دیا, بغیر بتایا دروازہ اٹھایا اور 400 آدمیوں کا جزیرہ بالکل نیست و نابود ہو گیا. ان کی لاشیں منگلا بون کی جھیل میں ابھی تک پڑی ہوئی. اتنا بڑا سیاہ کارنامہ کہ اس کارنامے سیاہ کارنامے پر حکومت کو استعفی دینا چاہیے, استعفی دینا چاہیے.
حکمرانوں, جس طرح تم نے بین کے دروازے اٹھائے اور ان کو نہیں بتایا, اسی طرح خدا تمہارے بھی دروازے اٹھائے گا اور تمہیں نہیں بتائے. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. میری بات سنیں, میری بات سنیں, ایک منٹ. کوئی آدمی دعا سے پہلے نہیں جائے, جتنے ساتھی یہاں ہیں تمام نے واپس پرامن طریقے سے جانا ہے. پرامن طریقے سے جائیں گے نہیں, کوئی نعرے بازی نہیں کرنی اور کسی پیرنٹ کا جواب نہیں دینا. اگر اب پیرنٹ ہوئی تو ذمہ دار انتظامیہ ہوگی. اور میں پھر کہتا ہوں کہ جو ساتھی یہاں کھڑے, یہ دوسری طرف جو دروازہ ہے اس طرف سے جائیں گے, ادھر راستہ بند ہے, دوسری طرف سے جانا ہے اور پرامن طریقے سے گھروں کو جانا ہے. اور اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد و رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ جو کچھ بیان کیا اس کو قبول فرما. اے اللہ اس عظیم جلسے کو قبول فرما, سپاہ صحابہ کو ترقی نصیب فرما. اے الہ العالمین پیغمبر انقلاب کانفرنس کو قبول فرما اور پوری دنیا میں سپاہ صحابہ کے پرچم کو بلند فرما, دشمن کو نیست و نابود فرما. اے الہ العالمین جو لوگ جلسے میں آئے ان کے آنے کو قبول فرما, ان کے آنے اور جانے کو بخیر و عافیت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جو لوگ سیلاب میں شہید ہو گئے ان کے لیے دعا کریں, جو لوگ سیلاب میں شہید ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.